कहा, इसके बावजूद कि हमने बहुत कुछ खो दिया है, मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आखिरकार अपनी बीवी और दो बच्चों को देखूंगा। वो तकरीबन एक साल पहले जुनूब चले गए थे। मुझे उम्मीद है कि वो बेघर लोगों को जल्दी वापस आने की इजाज़त देंगे। खान यूनुस में भी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और फिलिस्तीनी परचम लहराते हुए खुशी का इजहार किया। मिस्र, कतर और अमरीका ने एक मुश्तरका बयान में ऐलान किया है कि गजा में तनाज़े के दोनों फरीकैन अपने कैदियों के तबादले पर मुत्तफिक हो गए हैं और मुस्तकिल अमन की तरफ वापस लौट आए हैं, ताकि दोनों तरफ से मुस्तकिल जंगबंदी कायम की जा सके। जंग बंदी के मुआहदे के ऐलान ने बैन अक्वामी रद्द अमल को जन्म दिया है। दुनिया भर के रहनुमाओं ने दोनों फरीकैन से अपने वादों पर कायम रहने और मुआहदे के मुकम्मल नफाज को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने गजा में इंसानी हालात को बेहतर बनाने के लिए इस इकदाम की अहमियत पर भी जोर दिया है। रामी खोरी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत के मुमताज़ मुहक्किक ने कहा है कि ये तकरीबन मज़ाक़ खेज है कि बाइडन और ट्रंप गजा में जंगबंदी के मुआहदे की जिम्मेदारी के दावे पर एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, जबकि उनका असल किरदार इसराइल की जानिब से नस्ल कुशी की मुकम्मल हिमायत रहा है। अमरीकी उर्दूनी तजियाकार रामी खोरी ने जंगबंदी के मुआहदे पर बाइडन और ट्रंप के रवैये को मज़ाक़ खेज करार देते हुए कहा कि उनका असल किरदार इसराइल की जानिब से नस्ल कुशी की मुकम्मल हिमायत रहा है। खोरी ने मजीद कहा कि यहाँ तक कि आज के अपने बयानात में भी वो फिलिस्तीनियों को हकीकी इंसानों के तौर पर नहीं देखते। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमरीकी मीडिया तकरीबन मुकम्मल तौर पर गजा से इसराइली कैदियों की रिहाई पर मरकूज है, जो जंगबंदी का नतीजा है। इस तजियाकार ने मजीद कहा कि सदर का रवैया, कांग्रेस के इकदामात और अमरीका में मास मीडिया का किरदार एक बार फिर इस बात की तस्दीक करता है कि ये मामला दर हकीकत इसराइलियों और फिलिस्तीनियों के लिए इंसाफ और मसावात के बारे में नहीं है। ये मामला अमरीकी ताकत के इस्तेमाल और इस हकीकत के बारे में है कि अमरीका महसूस करता है कि वह खुत्ते में फैसले कर सकता है। खोरी ने इस बात पर जोर दिया कि कत्लेआम इसराइली फौज का विरसा है। उन्होंने कहा कि इसराइली फौज ने जंगबंदी के ऐलान के बावजूद बुध के रोज दर्जनों अफराद को शहीद किया है और वो इतवार यानी जंगबंदी के नफाज तक कत्लेआम जारी रखेंगे। वो लबनान में भी हर जंगबंदी से पहले यही करते थे। मजमे नुमाइंदगान तुल्लाब व फुज़लाए हौज़े इल्मिया कुम ने जिहाद मुक़ावमत की मुसलसल कामयाबियों, ख़ास तौर पर गज़ा में जंगबंदी और हमास व जिहाद इस्लामी की जानिब से ग़ासिब इसराइल पर शरायत मुसल्लत करने के मौके पर एक बयान जारी किया है। मजमे नुमाइंदगान तुल्लाब व फुज़लाए हौज़े इल्मिया कुम ने जिहाद मुक़ावमत की मुसलसल कामयाबियों, ख़ास तौर पर गज़ा में जंगबंदी और हमास व जिहाद इस्लामी की जानिब से ग़ासिब इसराइल पर शरायत मुसल्लत करने के मौके पर एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है, जिहाद मुक़ावमत हमास, जिहाद इस्लामी और फिलिस्तीन की मुक़ावमत करने वाली कौम, ख़ास तौर पर बच्चों की कातिल हुकूमत पर जंगबंदी मुसल्लत करने की कामयाबी हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के मौके पर کربلا سے غزہ تک ایک تاریخی پیغام لے کر آئی ہے۔ یہ کامیابی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ خون تلوار پر غالب ہے۔ شہید مقاومت سید حسن نصر اللہ، شہید اسماعیل ہنیہ، شہید یحییٰ سنوار اور حاج قاسم سلیمانی کے چہرے آسمان مقاومت پر اس کامیابی پر مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یزید اور یزیدیوں کے سامنے فرمایا تھا، ما رأیتُ الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ حق بات تمام سرداران مقاومت کی ہے، اور ہم بھی اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے امت اسلامی کو دونوں حسن، یعنی شہادت اور کامیابی عطا فرمایا ہے۔ امت اسلامی کے رہبر اور امام المسلمین حضرت امام خامنہ ای دامت برکاتہ کے حکیمانہ کلمات ہمیشہ رہنمائی اور امید کا باعث رہے ہیں، اور فلسطین کی مقاومت اور کامیابی کے میدان میں آپ نے حکمت اور تدبیر کی بلندیوں کو نمایاں کیا ہے۔ بے شک ولی امر مسلمین اور جہاد مقاومت کے عظیم رہبر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے نائب حقیقی موجودہ دنیا میں تحریک چلا رہے ہیں، دشمن کے منصوبوں کو تباہ کر رہے ہیں، اور قرآن کی آیات اور معصومین علیہ السلام کے کلمات کی امید بخش فضاؤں کے ساتھ مقاومت ایران اور امت اسلامی کے لیے کامیابی لے کر آ رہے ہیں۔ یقیناً جہاد مقاومت کا مضبوط محاذ امام المسلمین حضرت امام خامنہ ای مدظ اللہ العالی کی حکیمانہ رہنمائی کی پیروی کرتے ہوئے مکتب مقاومت کے پرچم تلے ہر اس منصوبے کا ہوشیاری سے مقابلہ کرے گا جو مقاومت کو کمزور کرنے اور خطے کی طاقتوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ محاذ اپنی ترقی اور خود انحصاری کو امریکہ کے خطے سے اخراج اور قدس شریف کی آزادی اور فلسطینی قوم کی نجات کے لیے ایک مضبوط بنیاد بنائے گا۔ آپریشن طوفان الاقصی تلوار پر خون کی فتح اور صہیونی رژیم کی تاریخی اور حکمت عملی کی شکست کو ظاہر کرتا ہے، جسے فلسطین کی اسلامی مقاومت اور حماس و جہاد اسلامی کے مجاہدین نے دشمن کو چکھائی۔ یہ آپریشن امت اسلامی کے مقدس غضب اور عزم کی عکاسی کرتا ہے، جو جعلی صہیونی ریاست کے خاتمے اور اس کے سب سے بڑے حامی یعنی امریکہ کے خطے سے اخراج کے لیے کوشاں ہے۔ سامعین، یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے جس میں ایران کی حکمت عملی، اس کے اثر و رسوخ اور علاقائی سیاست کے کئی پہلو شامل ہیں۔ یہاں اس حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ایران کا فلسطینی مزاحمت میں کردار کیا ہے۔ ایران حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمتی گروہوں جیسے اسلامی جہاد کا آج سے نہیں، ہمیشہ سے ایک بڑا حمایتی رہا ہے۔ ایران نے حماس کو مالی امداد، اسلحہ اور ٹیکنالوجی فراہم کی، جس نے مزاحمت کو مضبوط کرنے میں مدد دی۔ ایران نے عالمی سطح پر فلسطینی کاز کی حمایت کی، اور اسرائیل کے خلاف حماس کے بیانیوں کو تقویت دی۔ یہ معاہدہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران کے زیر اثر گروپ حماس نے اسرائیل کو مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور کیا، جو ایران کے لیے ایک کامیابی کے مترادف ہے۔ یہ معاہدہ ایران کے لیے کیوں کامیابی ہے؟ اس کی بڑی سادہ اور اہم فہم وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو اس جنگ میں عسکری ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسرائیل حماس کو ختم کرنے یا اپنے تمام اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا، جو ایران کے بیانیے کو تقویت دیتا ہے کہ مزاحمت اسرائیل کو جھکا سکتی ہے۔ ایران نے حماس اور دیگر اتحادی گروہوں کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ خطے میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی قیادت کر سکتا ہے۔ مزاحمت کے مضبوط ونگ حوثی یعنی انصار اللہ یمن نے بھی اسرائیل پر حملے کیے، جس نے اسرائیل پر دباؤ بڑھایا اور ایران کو ایک اہم علاقائی کھلاڑی کے طور پر مضبوط کیا۔ بلا شبہ اس سے ایران کا بیانیہ مضبوط ہوا۔ ایران ہمیشہ سے مزاحمت کے بلاک کا علم بردار رہا ہے۔ یہ معاہدہ ایران کے اس موقف کو تقویت دیتا ہے کہ عسکری مزاحمت اسرائیل کے خلاف مؤثر ہے۔ فلسطینی گروہوں کی طرف سے معاہدے کے باوجود ایران کے زیر حمایت گروہوں کی مزاحمتی پوزیشن برقرار ہے اور وہ اسرائیل کو کسی بڑی کامیابی سے روکنے میں کامیاب رہے ہیں۔ موجودہ معاہدے کو ایران کی کامیابی قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ حماس نے اپنی مزاحمتی قوت کو برقرار رکھا، اسرائیل کو اپنی مرضی کے بجائے مذاکرات پر مجبور ہونا پڑا، اور ایران نے اپنی پراکسز اور مزاحمتی نیٹ ورک کے ذریعے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی صلاحیت کو ظاہر کیا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام استقامت پائیدار و جاوید سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانی کی نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اور سامعین، اب وقت ہوا ہے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا. اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے بعض اخبارات کا ایک سرسری جائزہ لیں گے. آغاز کرتے ہیں ایران کے اخبار جمہوری اسلامی کی بعض سرخیوں سے. غزہ میں جنگ بندی، اسلام کی فتح و سربلندی اور صہیونیوں کے لیے مایہ ننگ ہے جنرل باقری. حزب اللہ کی جانب سے غزہ کی حمایت تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی جائے گی، رہنما تحریک حماس. حزب اللہ کی جانب سے غزہ کی حمایت تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی. جنگ بندی کے معاہدے سے اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ گیا، صہیونی انتہا پسند رہنما. سامعین، اب آئیے روزنامہ کیہان کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. غزہ میں جنگ بندی، پہلے دن 3 صہیونی خواتین یرغمالی اور 90 فلسطینی قیدی آزاد. ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ نیو یارک منسوخ. طوفان الاقصی اسرائیلی حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا، ابو عبیدہ. سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کی آج کی یہ سرخیاں ہیں. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ 7 دن میں کمیشن نہ بنا تو 4th میٹنگ نہیں ہوگی، بیرسٹر گوہر. حج 2025 کی تیاریوں میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، شہباز شریف. 190 ملین پاؤنڈز کیس جلد ختم ہوگا، حکومت کوئی اور جھوٹا مقدمہ بنانے کی تیاری کرے، بیرسٹر سیف. حکومت کا 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار، پی ٹی آئی مطالبات پر جواب تیار. جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی جیلوں میں قید 90 فلسطینیوں کو رہا کر دیا گیا. امریکہ میں شدید سردی اور برف باری، 7 کروڑ افراد نشانے پر. غزہ جنگ بندی، جماعت اسلامی نے حافظ نعیم الرحمان کی اپیل پر یوم عزم تشکر. غزہ جنگ بندی معاہدہ، حماس نے 3 اسرائیلی قیدی ریڈ کراس کے حوالے کر دیے. اور اب اخبار جنگ کی سرخیاں. اپوزیشن اور حکومت کے درمیان میچ نہیں، مذاکرات چل رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی. جامعات میں بیوروکریٹ وی سی لگانے کے خلاف ہڑتال کا 3rd روز، تدریس بند. اسرائیل نے حماس کے 20 بٹالینز ختم کیں لیکن وہ تباہ نہیں ہوئی، میڈیا. اسرائیل کی اوفر جیل میں رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں کی تصدیق کا عمل جاری. جنگ بندی کے بعد غزہ میں امدادی سامان کے ٹرک داخل ہونا شروع. جنگ بندی معاہدے کی کامیابی اسرائیلی عمل پر منحصر ہوگی، ترجمان الاقسام بریگیڈ ابو عبیدہ. اسرائیلی فوج غزہ میں اپنی تباہ شدہ گاڑیاں چھوڑ کر فرار. سامعین، اخبار جنگ کے ادارے کا عنوان ہے مذاکرات کا مستقبل. حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد ہر باشعور پاکستانی ان کی کامیابی کا خواہش مند ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو ملک سے سیاسی و سماجی انتشار ختم ہو سکتا ہے اور نہ معیشت کی پائیدار بنیادوں پر بحالی ممکن ہے۔ یہ مذاکرات بانی پی ٹی آئی کی اجازت سے شروع ہوئے اور ان کے ساتھ ہی ان کی ہدایات کے مطابق ہی اس میں حصہ لے رہی ہے۔ اس دوران پارٹی قائدین نے آرمی چیف سے رابطے کی خبریں بھی منظر عام پر آئی اور بانی پی ٹی آئی نے اس پر اپنے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس سلسلے میں آگے بڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ تاہم اس کے لیے ضروری تھا کہ عسکری قیادت کے خلاف مضموم پروپیگنڈے کا سلسلہ ہر سطح پر بند کیا جاتا، لیکن نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی کے طاقتور سوشل میڈیا نیٹورک سے یہ سلسلہ جاری ہے، بلکہ خود بانی پی ٹی آئی نے بھی ایکس پر اپنی تازہ ترین پوسٹ میں اعلی فوجی کمان کو ہدف بنا کر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے جاری اپنے رسمی مذاکرات اور پس پردہ بات چیت دونوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ وزیر اعلی خیبر پختونخوا کے ایک قریبی ذریعے نے انکشاف کیا ہے کہ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر دونوں نے عمران خان سے درخواست کی تھی کہ وہ فوج اور اس کی قیادت پر حملہ کرنے سے گریز کریں اور بیرون ملک اپنے سوشل میڈیا کو بھی اس سے روکیں، کیونکہ حالیہ بیک ڈور ڈائیلاگ کے عمل میں پیش رفت ہوئی ہے۔ لیکن القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آنے کے بعد عمران خان نے اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں 1971 کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، یحیٰ خان ٹو نے ملک تباہ کر دیا۔ عسکری قیادت کے خلاف یہ اظہار غیظ و غضب اگر 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے میں مجرم ٹھہرائے جانے پر ہے تو اس کا کوئی جواز اس لیے نہیں کہ یہ ایک عدالتی فیصلہ ہے جس میں ثبوت و شواہد کی بنیاد پر واضح کیا گیا ہے کہ استغاثہ نے اپنے الزامات ثابت کر دیے ہیں۔ اس فیصلے سے اختلاف یقیناً کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مہم جوئی نہیں، بلکہ اعلی عدلیہ میں اس کے خلاف اپیل ہے، جس کے بعد بانی پی ٹی آئی کو آئین و قانون اور دلائل و شواہد کی بنیاد پر اپنا موقف درست ثابت کرنے کے کھلے مواقع حاصل ہوں گے، جبکہ عسکری قیادت کے خلاف الزام تراشی کا سلسلہ حکومت اور عسکری ذرائع دونوں سے بات چیت کے عمل کو نقصان پہنچائے گا۔ اپنے ساتھیوں کی جانب سے ریاستی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا بند کر دینے کی درخواستوں کے باوجود اپنی تازہ پوسٹ میں موجود عسکری قیادت کو یحیٰ خان دوم قرار دے کر عمران خان نے بظاہر بات چیت کے جاری عمل کو دانستہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن تحریک انصاف کے بعض رہنما حیرت انگیز طور پر فوج اور پی ٹی آئی کے رابطوں کو منقطع کرنے کا خواہش مند مسلم لیگ نون کو قرار دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے مشیر بیرسٹر سیف کے بقول پی ٹی آئی رہنماؤں کی عسکری قیادت سے ملاقات کے بعد نواز شریف کیمپ میں کھلبلی مچ گئی ہے اور نواز شریف نے اپنی ٹیم کو مذاکرات ناکام بنانے کا مشن سونپ دیا ہے، اور مسلم لیگ کے رہنما عرفان صدیقی نے پی ٹی آئی قیادت کو مشورہ دیا ہے کہ اگر بات چیت کا وہ دروازہ کھل گیا ہے جس کے لیے سال بھر سے کوشاں تھے تو چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں اور روشن دانوں میں جھانکنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مذاکرات بیک وقت متعدد سطحوں پر نہیں ہو سکتے۔ سامعین، اب آئیے ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے روزنامہ اردو ٹائمز کی کچھ اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا بڑا بیان، این ڈی آر ایف نے قدرتی آفات سے نمٹنے اور انتظام میں عالمی معیار قائم کیا۔ مہا کمبھ میلے میں بھیانک آتش زدگی، بھگدڑ سے افراتفری۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود فلسطینیوں کا قتل عام۔ راہل گاندھی کے انڈین اسٹیٹ بیان پر ہنگامہ۔ آسام میں غیر ضمانتی دفعات کے تحت ایف آئی آر درج۔ اقوام متحدہ کے سربراہ کا دو ٹوک مطالبہ، اسرائیل 27 جنوری تک لبنان سے انخلا کرے۔ راہل گاندھی کا نیا اقدام، انصاف اور مساوات کے لیے وائٹ ٹی شرٹ موومنٹ کا آغاز۔ ناڈا کا بڑا بیان، مودی حکومت کی آرٹیکل 370 کی تنسیخ پر تعریف، کانگریس پر آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا الزام۔ اخبار صحافت کے ادارے کا عنوان ہے غیر محفوظ ہوتی مایا نگری۔ ادارے کے اقتباسات کچھ یوں ہیں۔ ممبئی پولیس نے اتوار کو ایک بنگلہ دیشی شہری کو فلم اداکار سیف علی خان کے گھر میں گھس کر بدھ کی رات دیر گئے چاقو سے حملہ کرنے کے الزامات میں گرفتار کر لیا۔ ملزم کی شناخت محمد شریف الاسلام شہزاد کے نام سے ہوئی۔ ممبئی پولیس کے مطابق بنگلہ دیش کے شہری شہزاد نے بھارت میں اپنی شناخت چھپانے کے لیے اپنا نام بدل رکھا تھا۔ ویسے بھی جس طرح سے ممبئی کے کچھ سیاستدانوں اور اداکاروں کو بدنام زمانہ مجرموں نے نشانہ بنایا ہے، اس سے ممبئی کی سیکیورٹی سسٹم پر سوال اٹھنا فطری بات ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ رات گئے بندرا میں عمارت کی 12ویں منزل پر واقع اداکار سیف علی کے گھر میں گھسنے والے حملہور نے انہیں چاقو سے بری طرح زخمی کر دیا اور آسانی سے فرار ہو گیا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام درخشاں ستارے۔ جی ہاں سامعین، اس پروگرام کے بعد آپ خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے، اور خبروں کے دوسرے بلٹن کے بعد نعت رسول مقبول پیش کی جائے گی، پھر پروگرام یادوں کے جھروکے ہوگا، اس کے بعد ایرانی فن تعمیر پیش کیا جائے گا، اور ایران کے وقت کے مطابق ٹھیک 7 بجے خبروں کا تیسرا بلٹن آپ سماعت فرمائیں گے۔ درخشاں ستارے۔
سامن پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سامن کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامن، فضل بن حسن تبرسی، متولد 468، متوفی 548 ہجری قمری، جن کی کنیت ابو علی اور لقب امین الاسلام ہے، آپ 5ویں صدی ہجری قمری کے معروف شیعہ عالم دین، مفسر، محدث، فقیہ، متکلم، ادیب، لغوی اور ریاضی داں ہیں۔ شیخ تبرسی علیہ الرحمٰن نے قرآن کریم کی متعدد تفسیریں لکھی ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور تفسیر مجموع البیان ہے۔ آپ سن 468 ہجری قمری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد نے آپ کا نام فضل رکھا۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن کا خیال ہے کہ عربی میں تبرسی ہے، جسے تفرشی سے تبدیل کیا گیا ہے۔ تفرش نام کا ایک شہر ایران میں قمر عراق کے قریب میں واقع ہے، اور فضل بن حسن تبرسی اسی شہر سے منسوب ہے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اس عظیم و بزرگ عالم دین اور ان کی شہرۂ آفاق تفسیر مجموع البیان کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگا۔
سامعین، شیخ تبرسی علیہ الرحمٰ کا خاندان شیعوں کے درمیان مشہور و معروف خاندان تھا۔ آپ کے والد ماجد حسن بن فضل خود اپنے زمانے کے بزرگ علماء میں سے تھے، اور ان کے بیٹے رضی الدین اور حسن بن فضل تبرسی آسمان علم و زہد اور تقویٰ میں تابندہ ستارے تھے۔ وہ اپنے بابا کے شاگرد اور بے شمار کتابوں، من جملہ کتاب مکارم الاخلاق کے مؤلف تھے۔ فضل بن حسن نے اپنے بچپن کا زمانہ اور تعلیمی دور فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ملکوتی بارگاہ کے جوار میں بسر کیا، اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد علوم اسلامی کے حصول کے لیے بڑے بڑے علماء کے درس میں شریک ہونے لگے۔ آپ نے مختلف علوم من جملہ ادبیات عرب، قرأت، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول و کلام کے سیکھنے میں بے انتہا محنت و کوشش کی، یہاں تک کہ ہر ایک موضوع میں صاحب نظر ہو گئے۔ اگرچہ اس زمانے میں مختلف علوم جیسے حساب، جبر اور مقابلہ وغیرہ رائج نہیں تھا، اس کے باوجود آپ نے ان علوم کو حاصل کرنے میں بے پناہ محنت کی اور علم ریاضی میں صاحب نظر شمار ہونے لگے۔
بزرگ علماء اور مورخین نے تبرسی علیہ الرحمٰن کو مجتہد اور عظیم فقیہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ شیخ تبرسی علیہ الرحمٰن نے خداوند عالم کی توفیق و مدد سے 500 سے زائد قرآن کریم کی آیتوں کو کہ جو عبادات اور معاملات کی جانب اشارہ کرتی ہیں اپنی تفسیری کتابوں میں فقہی موضوعات کے عنوان سے تحریر کیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے مختلف اسلامی فرقوں کے نظریات کو بیان کیا، اس کے بعد شیعوں کے نظریات کی شرح کرتے ہوئے اپنے نظریے کو بعنوان فتویٰ بیان کیا ہے۔ شیعوں کے بہت سے عظیم فقہا نے ان کے نظریے کو قبول کیا ہے۔ شیخ طبرسی علیہ الرحمٰ نے تقریباً 54 برس مشہد مقدس میں زندگی بسر کی، اس کے بعد سبزوار کے بزرگوں کی دعوت پر سن 523 ہجری قمری میں سبزوار کا سفر کیا اور وہیں سکونت اختیار کی۔ چونکہ اس شہر میں ایسے بہت سے امکانات موجود تھے جس کی وجہ سے تدریس، تالیف اور ترویج دین میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی اور نہایت ہی سکون سے اپنا علمی سفر جاری رکھا۔
شیخ طبرسی علیہ الرحمٰن نے سبزوار میں سب سے پہلے مدرسہ دروازہ عراق کی تمام طرز مداری قبول کی اور آپ کی سرپرستی اور رہنمائی میں یہ مدرسہ وسیع و عریض بابرکت حوزہ علمیہ میں تبدیل ہو گیا۔ اس جگہ پر موجودہ ثقافتی و علمی امکانات کی فراہمی نے دور دراز کے بے شمار تشنگان علوم کو اپنی جانب جذب کر لیا اور جوق در جوق پورے ایران سے پڑھنے والے یہاں آنے لگے۔ نوجوان طالب علم منزل خدمت دین اور کمال کے اعلی مقام تک پہنچنے کے لیے اس مدرسے میں محنت سے پڑھنے لگے اور فقہ و تفسیر کا درس شیخ طبرسی علیہ الرحمٰن سے حاصل کیا۔ شیخ طبرسی علیہ الرحمٰن نے سبزوار شہر میں اپنی زندگی کے بہترین ایام یعنی 25 برس طلاب علوم دین کو درس دینے اور تحقیق و تالیف میں گزارا۔ وہ طلاب علوم دین جنہوں نے آپ سے کسب فیض کیا وہ علم و دانش کے روشن ستارے قرار پائے، جن میں سے بعض برجستہ چہروں میں آپ کے بیٹے کتاب مکارم الاخلاق کے مؤلف رضی الدین حسن بن فضل طبرسی، کتاب معالم العلماء کے مؤلف ابن شہر آشوب مازندرانی، کتاب الفہرست کے مؤلف شیخ منتجب الدین قطب الدین راوندی اور شازان بن جبریل قوم کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔
سامن، شیخ طبرسی علیہ الرحمٰ کی مشہور و معروف کتاب تفسیر مجموع البیان ہے۔ علامہ امینی علیہ الرحمٰ اپنی کتاب شہداء الفضیلہ میں شیخ طبرسی علیہ الرحمٰ کے علم مقام و منزلت کے بارے میں لکھتے ہیں، امین الاسلام کے جو شیخ طبرسی کے نام سے مشہور ہیں، علم کے علم بردار اور ہدایت کے روشن مینارے ہیں۔ وہ مذہب تشیع کے مایہ ناز پیشوا اور دین اسلام کے عظیم المرتبہ شخصیت شمار ہوتے ہیں۔ ان کی تحریر کردہ تفسیر مجموع البیان ہی ان کے تعارف اور ان کے علمی مقام و منزلت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ تفسیر کے جس سے نور حقیقت کی بارش ہوتی ہے اور اس کے علم سے وحی الہی زوبار ہوتی ہے، وہ ایسی کتاب ہے جو ہر ایک کی ضرورت ہے اور اس سے کوئی بھی فرد بشر بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ شیخ طبرسی علیہ الرحمٰ اپنی اسی کتاب کے مقدمے میں اس تفسیر کے بارے میں لکھتے ہیں، میں نے کمر ہمت کسی اور اپنی انتھک کوششیں بروئے کار لائے، اپنی بصارت و بصیرت کو بیدار کیا، اپنے افکار کو مہمیز کیا اور بہت زیادہ غور و فکر کیا، بے شمار تفسیروں کو اپنے سامنے رکھا اور خداوند عالم سے توفیق طلب کی اور پھر اس کتاب مقدس کی مقدس و معتبر تفسیر لکھنے بیٹھ گیا کہ جو نہایت ہی آسان نظم و ترتیب کے لحاظ سے عمدہ اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بے نظیر ہے۔ یہ تفسیر قرات، اعراب، لغات، بیان مشکلات، معانی اور بیان کے موارد کا ذکر، شان نزول آیات، شان نزول میں وارد ہونے والی احادیث اور مختلف قصص و حکایات کی توضیح، تبیین احکام اور حلال و حرام جیسے موضوعات پر مشتمل ہے۔ اس کے استدلالات صحیح و مناسب ہیں، چاہے وہ اصول میں ہو یا فروع میں، معقولات میں ہو یا منقولات میں، نہایت ہی معتدل اور نہ ہی بہت زیادہ مختصر اور نہ ہی بہت زیادہ تفصیلی ہیں، کیونکہ عصر حاضر میں اس کے افکار کو لوگ برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے اور بڑے بڑے مقابلوں میں اس کو تلاش کرنے سے عاجز ہیں، کیونکہ علماء اب صرف نام کے رہ گئے ہیں اور علوم میں صرف رمق باقی رہ گئی ہے۔
شیخ طبرسی علیہ الرحمٰن نے اپنی تفسیر مجمع البیان کو 7 برسوں کی مدت میں شیخ طوسی علیہ الرحمٰن کی تفسیر التبیان سے اقتباس کرتے ہوئے تدوین کی اور قرآن کریم کے مختلف فنون میں سے ہر ایک کو الگ الگ منظم و مرتب بیان کیا ہے۔ ان کا یہی منظم انداز اس بات کا سبب بنا کہ شیعہ و سنی دانشوروں نے اس تفسیر کو بہت سی تفسیروں پر برتری بخشی اور شیعہ اور سنی دانشمندوں نے بے حد سراہا اور اسے علم تفسیر میں قدیمی ترین منابع میں سے شمار کیا ہے۔ مجمع البیان 10 جلدوں پر مشتمل ہے مگر 5 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کی ابتدا مفید مقدمے سے ہوئی ہے اور مندرجہ ذیل 7 موضوعات پر یہ تفسیر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی تعداد، ان کی شناخت و معرفت کا نتیجہ، مشہور قاریان قرآن کریم کے نام اور ان کے نظریات، تفسیر کی تعریف، تاویل اور اس کے معنی، قرآن کریم کے نام اور اس کے معنی، علوم قرآن کے کچھ اقتباسات اور اس سے مربوط مسائل، اور جو کتابیں اس سلسلے میں تالیف ہوئی ہیں، قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں مشہور حدیثیں اور اس کے اہل اور ان مطالب کا ذکر کہ جو قاریان قرآن کے لیے مفید ہو، جیسے قرآن کریم کو خوبصورت آواز میں پڑھنا، آپ نے آیات کے معنی بیان کر کے اس کے مفہوم اور مطالب کی زیادہ وضاحت کرتے ہوئے اسے فصل کے عنوان سے معین کیا ہے، جس کے مختلف عناوین جیسے تقویٰ، ہدایت، توبہ اور ان کے شرائط، اخلاص، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، مختصر موعظہ و نصیحت اور لقمان حکیم کی نصیحتیں اس فصل میں تحریر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے اس تفسیر میں بے شمار حدیثیں اور روایتیں بھی موجود ہیں جن کی تعداد 1300 سے زیادہ ہیں۔ امام المفسرین امین الاسلام شیخ طبرسی علیہ الرحمہ 80 سال کی بابرکت زندگی بسر کرنے کے بعد 9 ذی الحج سن 548 ہجری قمری کو شہر سبزوار میں انتقال فرما گئے۔ بعض اسلامی مورخین نے شیخ طبرسی کو شہید کے عنوان سے یاد کیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں زہر سے شہید کیا گیا ہے۔ اس قول کے مقابلے میں ایک اور قول بھی موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شیخ طبرسی کی رحلت کے زمانے میں جو فتنہ رونما ہوا تھا، اس کے ایک گروہ نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا تھا۔ شیخ طبرسی کا پیکر مطہر سبزوار سے مشہد مقدس لے جایا گیا اور فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حرم مطہر کے قریب دفن کیا گیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ کا دورہ پاکستان، دوست اور برادر ملک کے ساتھ مشترکہ سرحدوں کی سیکورٹی کے استحکام پر زور۔ غزہ میں جنگ بندی، سامراج اور صہیونی حکومت کی شکست اور کمزوری کا ثبوت ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے ایران کی مسلح افواج کے سربراہ کا خطاب۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی فوجی اور دفاعی صلاحیتوں کے بارے میں کبھی کسی کے ساتھ بات کی ہے اور نہیں کرے گا۔ غزہ میں حماس نہ صرف موجود ہے بلکہ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، صہیونی میڈیا کا اعتراف۔ اور پاکستان حکومت نے پی ٹی آئی کی جانب سے 9 مئی کے واقعات سے متعلق تحریری جواب طلب کر لی تیار کر لیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف نے اپنے دورے پاکستان کے اہداف کا ذکر کرتے ہوئے دو دوست اور برادر ممالک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے زیادہ افرادی قوت اور طاقت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جنرل باخری نے کہا کہ دشمن ہماری سرحدوں کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہذا ہمارے درمیان زیادہ سے زیادہ تعاون اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مشترکہ سرحدوں کو سیل کرنے کا کام شروع کر دیا ہے، متعدد بارڈر مارکیٹس کام کر رہی ہیں اور بعض دیگر کے قیام کا کام جاری ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات میں اضافہ کیا جائے۔ جنرل محمد باقری نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران اور پاکستان کو مسلح افواج کی سطح پر دہشت گرد گروہوں، علیحدگی پسند عناصر کے خلاف مشترکہ تعاون کرنا ہوگا تاکہ سرحدی سلامتی کو بہتر بنایا جا سکے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف نے غزہ میں جنگ بندی کے قیام کو بیت المقدس کے مجاہدین کے مقابلے میں غاصب صہیونی حکومت اور عالمی سامراج کی کمزوری کی علامت قرار دیا۔ پیر کو اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باخری کا کہنا تھا کہ غزہ میں گزشتہ 15 ماہ کے واقعات خطے عالم اسلام اور عظیم مزاحمتی محاذ کے لیے ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ پوری سامراجی دنیا نے فلسطینی مجاہدین کے مقابلے میں ناجائز صہیونی ریاست کی بھرپور مدد اور حمایت کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دردناک انسانی اور مادی نقصانات کے باوجود اس واقعے نے صہیونی حکومت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف نے کہا کہ فلسطینی مزاحمتی قوتوں کے فیصلے اور ہم آہنگی کے ساتھ طوفان الاقصی آپریشن کے بعد رونما ہونے والا ہر ایک واقعہ ایک معجزے کی طرح تھا۔ آج ہم مزاحمت کی فتح اور صہیونیوں کے ہتھیار ڈالنے کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ میجر جنرل باخری نے کہا کہ فلسطینی مزاحمتی قوتوں نے اپنی داخلی صلاحیتوں کے ساتھ اور شدید ترین محاصرے کے باوجود دفاعی ساز و سامان کی انڈر گراؤنڈ تیاری میں کامیابی اور صہیونی حکومت پر حملہ کرنے کی صلاحیت حاصل کی، لیکن اس کے مقابلے میں غاصب حکومت اور اس کے حامیوں نے عام لوگوں کے وحشیانہ اور بڑے پیمانے پر قتل کا سہارا لیا۔ انہوں نے غزہ کے بے دفاع لوگوں پر حملہ کیا، عورتوں بچوں سے لے کر بوڑھے اور جوانوں تک کو نشانہ بنایا۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ آج ہر لبنانی اور فلسطینی نوجوان اسماعیل ہنیہ، یحییٰ سنوار اور سید حسن نصر اللہ بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے فوجی اور دفاعی صلاحیتوں کے بارے میں کبھی کسی کے ساتھ بات کی ہے اور نہیں کرے گا۔ اسماعیل بقائی نے پیر کے روز ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے دفاعی اور فوجی صلاحیتوں کے بارے میں کسی فریق کے ساتھ کبھی بھی مذاکرات کیے اور نہیں کرے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جے سی پی او اے کو بحال کیے جانے کے بارے میں مذاکرات کرنے اور مذاکرات کی میز پر امریکہ کی واپسی کے امکان کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران کے جوہری مسئلے پر مذاکرات کی بنیاد بہت واضح ہے اور وہ بنیاد جے سی پی او اے ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے تعلق سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کو روکنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کی ہیں، اور ایران فلسطینی مزاحمت کی حمایت کرتا آ رہا ہے اور یہ اپنی حمایت آئندہ بھی جاری رکھے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بالآخر جو کچھ حاصل ہوا وہ صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کی مکمل شکست اور رسوائی ہے۔ صہیونی ذرائع نے غزہ کی جنگ میں شکست کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس بدستور غزہ میں موجود اور وہاں کا نظام سنبھال رہی ہے۔ واللہ نیوز ویب سائٹ کے مطابق حماس اپنا اقتدار بچانے میں کامیاب رہی ہے، اور حالات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حماس طویل جنگ کے باوجود ہر جگہ موجود ہے اور غزہ پٹی پر اس کا قبضہ ہے۔ اس نیوز ویب سائٹ نے لکھا ہے کہ عز الدین قسام بریگیڈ کے ترجمان کا زندہ رہنا صہیونی حکومت کے فوجی اور سیکورٹی اداروں کی شکست کے معنی میں ہے۔ دیگر سینی ذرائع نے بھی لکھا ہے کہ اسرائیل 7 اکتوبر 2023 میں ہی جنگ ہار گیا تھا. اس کے بعد اس نے جو کچھ کیا وہ دراصل نقصانات کو کم کرنے اور اس کی بھرپائی کے لیے تھا. صہیونی فوجیوں آبادکاروں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر دھاوا بول کر ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا. فلسطینی ذرائع نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر حملے اور 14 سالہ فلسطینی احمد رشید رشدی جزر کی شہادت کی خبر دی ہے. ذرائع کے مطابق اس فلسطینی نوجوان کو صہیونی فوجیوں نے سینے میں گولی ماری جس کی وجہ سے اس کی شہادت ہو گئی. اس کے ساتھ ہی فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی آبادکاروں نے صہیونی فوجیوں کی مدد سے فلسطینیوں کے املاک اور گھروں پر حملے کیے اور کئی گھروں کو جلا دیا. صہیونی آبادکاروں نے شمالی رام اللہ کے سنجل قصبے پر حملہ کیا اور 3 گھروں 5 گاڑیوں کو جلا دیا. مقامی ذرائع کے مطابق صہیونی آبادکار قیدیوں کے تبادلے کے لیے ہونے والے معاہدے کی وجہ سے غم و غصے میں تھے. صہیونی آبادکاروں نے اسی طرح ترمسعیہ قصبے میں فلسطینیوں کی گاڑیوں پر حملے کیے جس کی وجہ سے انہیں شاہراہوں کو چھوڑ کر ذیلی سڑکوں کو استعمال کرنا پڑا. صہیونی حکومت نے حماس کی شرائط کے سامنے ہتھیار ڈال دی اور اپنی شکست تسلیم کر لی. غاصب اسرائیل کی دائیں بازو کی کابینہ پر غزہ میں جنگ بندی نافذ کرنے سے شاید نتنیاہو کی ساکھ کو گزشتہ 15 مہینوں میں سب سے بڑا سیاسی دھچکا لگا ہے. آج نہ صرف حماس ختم نہیں ہوئی اور غزہ کے جغرافیائی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے بلکہ حماس نے جنگ کے دوران اپنی تباہ شدہ بٹالین کو بھی دوبارہ بنانا شروع کر دیا ہے. قطری سالسوں کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر 1 سال پہلے دستخط ہو سکتے تھے لیکن صہیونی وزیراعظم نتنیاہو اور ان کے دائیں بازو کے اتحادیوں کی ہٹ دھرمی اور جنگ جاری رکھنے پر اسرائیل کی وجہ سے ہزاروں بے گناہ لوگ شہید ہو گئے. دوسری جانب حماس بھاری ہتھیاروں سے لیس اسرائیلی فوج کے خلاف مزاحمت کے ذریعے اپنے زیادہ تر اہداف حاصل کرنے میں کامیاب رہی. اسرائیلی فوج نہ صرف حماس کی عسکری تنظیموں کو تباہ کرنے میں ناکام رہی بلکہ اسے اب جنگ بندی کے پہلے مرحلے کی شکوں کی بنیاد پر غزہ سے انخلا کرنا ہوگا. فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے فلسطینی عوام کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایت اور مدد کو سراہا اور مزاحمتی محور کے شہید رہنماؤں اور کمانڈروں کو خراج عقیدت پیش کیا. فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی جانب سے 470 دنوں سے زیادہ عرصے تک غاصب صہیونی حکومت کے لیے امریکہ اور مغرب کی بے دریغ مالی اور ہتھیاروں کی مدد کے ساتھ ہی غاصب حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی، قتل و غارت گری اور جرائم کے باوجود فلسطینی عوام اور مزاحمتی گروہوں نے دشمن کی جارحیتوں کا بھرپور جواب دیا اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اور یہ جنگ بندی فلسطینی عوام کی مزاحمت، استقامت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ جس نے اس راہ میں اپنے بہترین فرزندوں، رہنماؤں اور ہیروز کی قربانیاں دیں. فلسطینی مزاحمتی کمیٹیوں نے اس جنگ کے دوران فلسطینی قوم اور مزاحمت کی حمایت کرنے پر لبنان میں حزب اللہ، عراق میں اسلامی مزاحمت، یمن کے عظیم قوم اور اس کی مسلح افواج اور اسی طرح ایران کے قائد عوام اور مسلح افواج سمیت تمام حمایتی محاذوں کی قدردانی اور شکریہ ادا کیا. صہیونی فوج نے مغربی رام اللہ کے قریب واقع اوفر جیل کے آس پاس قیدیوں کے اہل خانہ ان کا استقبال کرنے والوں پر دھاوا بول کر ان کو منتشر کر دیا. فلسطین کی ہلال احمد سوسائٹی کے مطابق غاصب صہیونی فوج نے اوفر جیل کے آس پاس موجود قیدیوں کی رہائی کے منتظر خاندانوں اور لوگوں پر آنسو گیس کے گولے داغے اور لاٹھی چارج کیا. حملے کے دوران 7 فلسطینی زخمی ہو گئے. استقبال کو آئے قیدیوں کے اہل خانہ نے غاصب حکومت کے خلاف نعرے لگائے. قابل ذکر ہے کہ لوگ اوفر جیل سے فلسطینی قیدیوں کے پہلے گروپ کی رہائی کے منتظر ہیں جبکہ اسرائیل نے قیدیوں کے اہل خانہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے عزیزوں کی رہائی کا جشن نہ منائیں. غاصب فوج نے میڈیا کے افراد اور فلسطینیوں سے بھی کہا ہے کہ وہ اوفر جیل کے ارد گرد کا علاقہ خالی کر دیں. فلسطینی قیدیوں کے میڈیا آفس نے اعلان کیا ہے کہ جن قیدیوں کی رہائی پر اتفاق ہوا ہے ان کے ناموں کے جائزے کے دوران ایک فلسطینی خاتون قیدی کا نام غائب تھا۔ رپورٹ کے مطابق تکنیکی عملہ ثالثی کرنے والے ممالک اور ریڈ کراس کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ اسرائیل پر معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ غزہ میں جنگ بندی کی وجہ سے سینی حکام میں اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ جنگ بندی معاہدے کو مزاحمتی فرنٹ کے سامنے سینی حکومت کی شکست قرار دے رہے ہیں۔ سینی حکومت کے وزیر خزانہ اسموٹریچ نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل کے پاس قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا اور کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ قیدیوں کے تبادلے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر آ گیا ہے اور ان حالات میں وہ شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سینی آبادکاروں کی گرفتاری تل ابیب کے لیے کاری زر تھی کہا کہ ان حالات میں اسرائیل کو اسٹریٹجی شکست ہوئی ہے۔ اسموٹریچ نے یہ بیان ایسے حالات میں دیا ہے کہ جب سینی رکن پارلیمنٹ الموک کوہن نے آرمی اسٹاف کے اراکین کی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان سب کو استعفیٰ دینا چاہیے ورنہ انہیں جیل بھیج دیا جانا چاہیے۔ پاکستانی حکومت نے پی ٹی آئی کی جانب سے 9 مئی کے واقعات سے متعلق جوڈیشل کمیشن بنانے کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے تحریری جواب تیار کر لیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق حکومت پاکستان کی مذاکراتی ٹیم نے تحریک انصاف کے تحریری مطالبات کا جواب تیار کر لیا ہے۔ حکومت کے تحریری جواب میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جا سکتا ہے کیونکہ جوڈیشل کمیشن ان معاملات پر بنتا ہے جو عدالت میں زیر بحث نہ ہوں، جبکہ 9 مئی کے مقدمات عدالتوں میں ہیں اور بعض ملزمان کو ملٹری کورٹ سے سزائیں بھی ہو چکی ہیں۔ واضح رہے کہ حکومت پاکستان اور تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹیوں کے تیسرے اجلاس میں پی ٹی آئی نے تحریری مطالبات حکومت کو پیش کیے تھے جن میں 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کے علاوہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سمیت دیگر پارٹی قائدین اور ورکرز کی رہائی کا مطالبہ بھی شامل تھا۔ فلسطینی قوم کی ٹھوس استقامت و پائیداری کے سامنے سہنیوں کو ایسی بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ وہ کبھی بھی خود کو بحال نہیں کر سکیں گے۔ یہ بات عراق کی عوامی مزاحمتی تنظیم قطائف حزب اللہ نے کہی ہے۔ حزب اللہ نے عراق پیر کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ غاصب سہنی عناصر امریکہ کی مکمل حمایت کے باوجود فلسطینی قوم اور اس کے مجاہدین کی قوت ارادی کو توڑنے میں ناکام رہے ہیں۔ عراق کی کتائب حزب اللہ نے اس بات پر زور دیا کہ مقبوضہ فلسطین کی آزادی ان کا اور تمام حریت پسندوں کا مقصد ہے۔ عراقی تنظیم کا کہنا تھا کہ ہمارا مذہبی فریضہ ہم سے غزہ کے باشندوں کے دفاع کا طالب ہے، اسی لیے حق کے محاد نے اس راہ میں بڑی تعداد میں قربانیاں پیش کی ہیں اور ان قربانیوں میں سر فہرست شہید اسلام سید حسن نصر اللہ ہیں۔ عراق کے قبائلی شیوخ نے بھی اپنے پیغامات میں فلسطینی عوام کی حمایت میں عراق کی اسلامی مزاحمت کی حمایت کو سراہتے ہوئے اپنے ملک میں مزاحمتی تنظیموں کے ہتھیاروں کی حفاظت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کے موقع پر امریکہ دہشت گردانہ حملوں کی آماجگاہ بن گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف برداری کے موقع پر نیو اورلینز میں رونما ہونے والے واقعے سے لے کر لاس ویگاس میں ٹرمپ ہوٹل کے سامنے کار میں دھماکے تک امریکہ کو دہشت گردی کی کاروائیوں کی لہر کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب چند گھنٹوں میں ہونے والی ہے، تاہم اس موقع پر نیو یارک کے ایک نائٹ کلب میں فائرنگ ہوئی جس میں 11 افراد زخمی ہوئے۔ اس طرح کے واقعات امریکہ میں بڑے پیمانے پر سال میں کئی بار ہوتے رہتے ہیں، تاہم یہ لوزیانا اور نیو واڈا میں ہونے والے دو مشکوک اور دہشت گردی کے واقعات سے کافی مختلف ہیں۔ اسی دوران نیواڈا کے شہر لاس ویگاس میں امریکی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہوٹل کے سامنے کار میں دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے، ایک ایسا واقعہ جس کی دہشت گردانہ کارروائی ہونے کے خدشے کے طور پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ نیو اورلینز لوزیانا میں نئے سال 2025 کے دن ایک مسلح شخص نے کرائے کا ٹرک نئے سال کا جشن منانے والے لوگوں کے ہجوم پر چڑھا دیا اور پھر فائرنگ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دوبارہ حلف اٹھانے والے ہیں اور آنے والے دنوں میں وائٹ ہاؤس میں داخل ہوں گے، حال ہی میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹرس سوشل پر حالیہ دہشت گردانہ حملوں اور واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ہمارا ملک تباہی کے دہانے پر ہے، لوگ ہم پر ہنس رہے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ خبریں پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب حسین اختر۔ سامعین، آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ ہماری یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ آپ ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahedtv.ir۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، تو ہر ایک چیز میں ہے آیا، ہے ہر ایک زبان پہ تیری ثنا، تو ہر ایک چیز میں ہے آیا، ہے ہر ایک زبان پہ تیری ثنا، دادگر